السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام ہے ہمارا جہاں رنگ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر بل اینڈرائیڈ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ماہرین کا تجزیہ اور تبصرہ لیں گے، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اندر دو حزب اخلاف کی بڑی جماعتیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں طرف سے اعلیٰ سطح سے جو ان کی قیادت ہے وہاں پہ حکومت کے اوپر عدم اعتماد نظر آ رہا ہے۔ کوئی باقاعدہ عدم اعتماد کی تحریک کی بات نہیں کی گئی، لیکن بظاہر اشارے یا اندیس جانب ڈائریکشن یہ دیتے ہیں۔ سو پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، خاص طور پہ وہ بھی ایسے حالات میں جب حکمران جماعت تحریک انصاف، اس کو ضمنی انتخابات میں وہ نتائج وصول نہیں ہوئے ہیں جس کی وہ توقع رکھتی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی افغانستان کے انتخابات کے اوپر، تشدد اور اس کے علاوہ تکنیکی جو مسائل ہیں اس کے اوپر سخت اعتراضات کے ساتھ 35 سیاسی جماعتیں اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ، اس میں تفصیل سے ہم بات کریں گے سعودی صحافی جمال خشوگی، ان کے قتل کے بعد کے رد عمل پہ امریکہ اور مغربی دنیا سے، خاص طور پہ اس ریفرنس میں جو سعودی عربیہ سے جو موقف سامنے آیا ہے، وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں امریکہ کے، وہ کچھ زیادہ اطمینان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور ترک صدر منگل کے روز اس بارے میں ایک اہم بیان ان کے بقول و دینے جا رہے ہیں، کیا اس کے اندر کچھ خاص انکشافات ہو سکتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن ایک انکشاف جو آلریڈی ہو چکا ہے وہ کرکٹ کی دنیا سے متعلق ہے، اور گزشتہ روز الجزیرہ نے ایک ڈاکیومنٹری میں دعویٰ یہ کیا ہے کہ 2012 میں ایک نہیں کئی مواقعوں کے اوپر کئی طرح کی جو ہے وہ اسپاٹ فکسنگ کی گئی ہے، اور یہ اسپاٹ فکسنگ کے اندر آسٹریلیا، بھارت، پاکستان، انگلینڈ تمام ٹیموں کے کھلاڑی جو ہیں وہ مبینہ طور پہ ملوث بتائے جاتے ہیں۔ کیا اس میں ایکشنز ہوگا، کس طرح سے بات آگے بڑھے گی، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے ہم پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ گزشتہ روز سامعین آپ کو معلوم ہے پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی، وہاں پہ ایک سوال کا جواب انہوں نے اس انداز میں دیا تھا کہ حکومت کے خلاف ہم چاہیں گے کہ ایک مشترکہ قرارداد لائی جائے، عدم اعتماد کا لفظ نہیں تھا، قرارداد لائی جائے، اور حکومت جو ہے اس کی کارکردگی سے وہ خوش نظر نہیں آتے تھے۔ آج شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت مدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ پھر کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، تو اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ باضابطہ طور پہ اس بارے میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور زاویہ، خواجہ اظہار الحسن متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، اور کراچی میں گزشتہ روز جو نتائج تھے اس کے اوپر وہ برہمی کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نہیں ہاری، یہ آر ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ ہار گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی نہیں دینا، ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، تو پھر ہم حکومت میں کیوں ہیں۔ اور بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت تحریک انصاف کی جو ایم کیو ایم اور دیگر کچھ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے اہم اتحاد کے ساتھ قائم ہے، اگر یہ مہرے کھسکیں گے تو حکومت کے لیے نمبرز گیم پوری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیگمنٹ کے اندر جناب ریاض فتیانہ صاحب، ممبر پارلیمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق فیڈرل منسٹر، ہمیں قمر محمد دلشاد صاحب بھی جوائن کریں گے، فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن اور نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ریاض فتیانہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کل زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنا ہوگا، آج شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی، کس طرح کا دباؤ تحریک انصاف کے اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ضمنی انتخابات کے اندر تحریک انصاف نے متعدد ایسی نشستیں ہار دی ہیں جہاں سے وہ جیت کے آئی تھی۔ جی فتیانہ صاحب،
خاقان عباسی صاحب یہاں سے جیتے ہیں ضمنی الیکشن میں، لاہور جو ہے بنائی کے اوپر نون لیگ کا انتخاب ہے، اور جہاں سے شاید خاقان عباسی صاحب دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، وہ وہاں سے انتہا شہباز شریف نے استعفیٰ دیا تھا، یہ تو گھر کا حلقہ ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، وہاں سے ووٹ لے گئے ہیں۔ ہمارا امیدوار بھی وہاں سے ایک نو وارث تھا، اس کی وجہ سے واپسی نہیں تھی، تو اس حلقے کے نتائج کی بنیاد سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ تقریبیت میں اضافہ ہوا ہے یا پیپلے کی تقریبیت میں کمی آئی ہے۔ آپ کراچی کے حالات دیکھیں، کراچی میں گزشتہ روز جو الیکشن ہوا اس میں عالمگیر خان الیکٹ ہوئے ہیں، جو عمران خان صاحب نے سیٹ خالی کی تھی وہاں سے، 21 तारीख को जो कल इंतखाब हुआ है उसमें जनाब आरिफ अली साहब जो सदर पाकिस्तान बन गए उनकी विशेष साफ साहब सदीकी साहब भारी श्री से मुंतब हुए हैं और यहाँ से इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बने हैं उनकी सुबाई विशेष से शहजाद कुरैशी साहब के फिक्र पर कामयाब हुए हैं। तो इसी तरह पंजाब में जो लाहौर की जो नशिस्तें हैं उनमें से एक मुल्क की थी सेकेंड जो नशिस्त है जो इमरान खान साहब ने खाली दी थी और ख्वाजा साहब रफीक साहब जहाँ से मुंतब हुए हैं पहले भी 500 वोटों का फर्क था और इमरान खान की भारी शख्सियत की बुनियाद पर वो जीत गए थे। इमरान खान से जब लाहौर के साथ जीतना मुश्किल था तो ये कोई ऐसी बात नहीं लाहौर से
आपकी आपके जो फिगर्स हैं उसको एंडोर्स गैलप वाले ये कहते हैं कि इन इंतखाबात में पीटीआई का वोट बैंक कम नहीं हुआ 1% का डिफरेंस आया है और उसकी वजह वो ये कहते हैं कि शायद चूंकि जो टोटल नंबर जो कास्ट हुए वोट उसकी जो रेशो था चूंकि वो कम था लेकिन दूसरी पार्टियों ने मिल के 1% गेन किया है। सो इस एतबार से जो गैलप है वो ये नहीं कहता कि पीटीआई की मकबूलियत में कमी हुई है अवामी सतह पर। जी
देखिए 1% वोट कम होने की जहाँ तक बात है आपको मालूम है कि जनरल इलेक्शन में कम और ज्यादा होते हैं वोटों का और जो बाहरी इलेक्शन होते हैं उसमें वोटों का समाचार कम हो जाता है जो कम निकलते हैं वोट डालने के लिए अगर वोट कम हो रहा है कहीं मतलब कि सीधे जो वोट कम हुए हैं बल्कि उस साल देखा भी इसी तरह से कम हुए और ये जनरल इलेक्शन में हमेशा ऐसे रहता है इसमें वोटों का भरोस रखने के लिए बात कम होती है क्योंकि इनका जीतने से ना हुकूमत आती है ना हुकूमत आती है इतना डिफरेंस मौजूद है कि सीपीआई की हुकूमत मरकज में भी और पंजाब में भी इससे कोई खतरा नहीं है बल्कि
लेकिन इससे पहले कि अब फिजाना साहब मैं जाऊं कुमार दिलशाद साहब के पास उनसे पूछूं जो गुज़श्ता रोज़ पिशावर में इलेक्शन हुआ अवामी नेशनल पार्टी जीती अगेन पिशावर वैली में भी तारीखी तौर पे अवामी नेशनल पार्टी का होल्ड रहा है लेकिन आपके क्रिटिक ये कहते हैं कि पार्टी से ये गलतियाँ उम्मीदवार के इंतखाब में ज़रूर हो रही हैं कि जैसे फैमिली का बंदा था गवर्नर साहब ने अपने भाई को खड़ा किया तो रिजेंटमेंट है पीटीआई का वर्कर बहरहाल रिजेंटमेंट शो करता है वो बाकी सियासी जमातों की तरह नहीं है ये चीज़ पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही और जो उम्मीदवार मेरी सही इत्तला नहीं है लेकिन मीडिया के ऊपर जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि मुबैना तौर पे वो जो एनपी का बंदा जो जीता वो पीटीआई के साथ वाबस्ता रहा और एक और पीटीआई का मुनहरिफ उम्मीदवार वो भी 4000 वोट ले गया मार्जिन 700-800 का रहा। सो पीटीआई को या लीडरशिप को टिकटें देते हुए किस एहतियात की जरूरत है या कम अज कम वो इस गलती का एतराफ़ करती है कि ये वो पहले जैसे इंडिकेटर नहीं है कि आपने किसी को बड़ी फैमिली से टिकट दे दिया तो वो जीत जाएगा। जी फतेहाना साहब
देखिए खटक फैमिली यहाँ से खटक साहब वहाँ गुजरे आला रहे हैं वो अपनी बहुत अहम विषय है पाकिस्तान की उनकी फैमिली का अपना इंटरेस्ट है जिला नौशहरा में उनका खासा वोट बैंक है और उनकी फैमिली के 3-4 लोग उसे अपने फिर होकर कौमी और सिंधी सब्जी में तो खानदानों का असर होता है वोट और पर्सनैलिटी खानदानी वो पाकिस्तान की सियासत को अगर तरीके से ध्यान कर देखें हमेशा से ऐसा होता है खानदानों की कंट्री जो होता है बाद का जो पार्टी के वोट को खतरा खानदान को टिकट देने का मकसद ये है कि आप एक होल्ड है स्ट्रॉन्ग है इस पार्टी को ज्यादा का नुकसान नहीं है जहाँ तक वो एनपी का जो बुरी हालत है वहाँ पे और अकरम दुरानी साहब नेता दूसरे बनने से अकरम दुरानी साहब इस सड़के से मुल्क से लोकर गुजरेला खैबर पख्तून खा रहे हैं और उनकी फैमिली काफी बहुत सारे काम कर रहे हैं
फैजाना साहब आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है हम आपको इंगेज करते हैं आपकी आवाज़ हम सही तौर पे सुन नहीं पा रहे हैं जी आपकी आवाज़ वाजे और क्लियर नहीं है हमारे प्रोड्यूसर आपसे दोबारा रब्ता करते हैं होपफुली बेहतर सिग्नल्स के साथ हम आपसे बात कर पाएंगे। हमें सामीन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका हम बात करें करंट जो सियासी सूरत हाल है खासतौर पर दो बयान के पस मंज़र में एक गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का था और एक आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब का था जो ये कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करती नज़र नहीं आती और आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका करारदाद खासतौर पर उन्होंने अदम एतमाद का लफ्ज इस्तेमाल करने से गुरेज किया। सो क्या हुकूमत वाकईतन या अपोजिशन मुतहद हो सकती है हुकूमत के खिलाफ यकनुगाती एजेंडे के ऊपर आगे चल के इस हुकूमत को हटाना है मुश्किलात पैदा कर सकती है?
देखिए
ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें दो चीजें हैं, दो पहलू हैं। ये एक तो ये बात होती है, हमेशा से होती रही है कि मिड टर्म इंतखाबात हो, हुकूमत चल रही है नहीं चल रही है, इसको हटाना है या नहीं हटाना। लेकिन यहाँ एक और सूरत हाल भी है, जो दूसरा पहलू है इसका, वो ये है कि हम क्या तमाम पार्टियां ये समझती हैं कि ये गैर हकीकी हुकूमत है, इनको जबरदस्ती लाके मुसल्लत किया गया है, ये प्रैक्टिकली इलेक्शन हारे थे और उसके वाज़े सबूत मौजूद हैं जो आज तक किसी भी इलेक्शन के मौजूद नहीं रहे, कि ये इलेक्शन में गिनती नहीं हुई, नतायज तब्दील किए गए, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया, सीसीटीवी कैमरे हर पोलिंग स्टेशन पर लगे हुए थे। अगर ये सही इलेक्शन हुए तो वो फुटेज निकाल के दिखा देते, दूसरी कोई बात ही ना करता। तो ये एक जबरदस्ती, वरना ये बहुत थोड़ी सी वोटों के साथ अपोजिशन में बैठे होते। और जिसका सबूत ये है कि ये जो बाई इलेक्शन हुए, हम 5 साल जीतते रहे और ये कहा करती थी पीटीआई के जी वो तो हमेशा हुकूमत ही जीतती है। अब ये नहीं, नहीं, अगर जेन्युइन हुकूमत होती तो कोई पार्टी बाई इलेक्शन ना जीती, यही जीतते। लेकिन ये अपनी सीटें जो जबरदस्ती इन्हें दिलाई गई थी, जब थोड़ा सा बेहतर इलेक्शन हुआ तो वो हार गए हैं। और ये सूरत हाल, उस पर कमेटी भी एक बनी है, हम चाह रहे हैं कमीशन बने ताकि कोई फोरम, ये कहे हम ये क्यों चाह रहे हैं कि हम सिस्टम भी चाहते हैं कि चलता रहे। एक चीज हो गई है, गलत हुआ है, जैसे भी हुआ है, एक गैर हकीकी तरीके से जो जिन लोगों ने किया है या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन किसी फोरम पे इस पर बात होनी चाहिए। और उसके बाद इनका कोई हक ही नहीं है हुकूमत करने का, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि चूंकि इन्हें खुद पता है, जो इमरान खान और उसकी पार्टी को पता है कि उन्हें कैसे लाया गया, वो जाहिर है हमसे ज्यादा बेहतर उन्हें पता है। फिर तीसरी बात यह है कि एक जो गवर्नेंस की सूरत हाल है वो इस बे तरीके से एक्सपोज हुई है कि आज तक किसी हुकूमत ने ये सूरत हाल पैदा नहीं की पाकिस्तान में कि झूठ बोले हैं और अभी तक बोलते रहे, क्योंकि 200 हमारे पास माहरीन है और फलाना है और बाहर से यूं हो जाएगा, डॉलर आ जाएंगे, ये हो जाएगा और सब कुछ चीजें चुटकी बजाते में ठीक हो जाएंगी। प्रैक्टिकली आज दिन तक हुकूमत की सूरत हाल ये है कि इनके अंदर की जो सलाहियत और अहलियत है उससे लगता है कि ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं चला सकते, ये बड़ी दूर की बात है हुकूमत चला।
सेनेटर साहब, मैं आपको एक वर्जन देना चाहूंगा, रियाज फताना साहब थे लेकिन उनकी आवाज सही तक हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनसे भी यही सवाल किया गया कि पीटीआई क्यों लूज की, वो कहते हैं नून लीग वहां जीती जहां पे उनका पहले गढ़ था, जैसे लाहौर है, और पीटीआई जहां पे हारी भी है और उनके सपोर्टर ये कहते हैं कि वो हर जिमनी इलेक्शन में यार जीत रही है या दूसरे नंबर पे आ रही है, नवाज लीग सिवाय लाहौर के कहां पे है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। इवन पीपल्स पार्टी कहां पे है, कराची में तीसरे नंबर पे भी नहीं है, सो इसलिए वो कहते हैं फेडरेशन की जमात। गवर्नेंस वो कहते हैं कि वो जो पिछले इश्यूज थे, जो बैकलॉग था, वो सारे का सारा जो है ना वो इस हुकूमत को फेस करना पड़ रहा है, इकोनॉमी से लेके गवर्नेंस तक, और आज तो ब्यूरोक्रेसी की भी बात की कि वो लॉयलिस्ट हैं पिछली हुकूमतों के साथ, ये वर्जन मैंने उनका दिया है। जी
देखें उनका वर्जन ये दुरुस्त नहीं है ना, वो उनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, एक सीट फैसलाबाद में भी हमने जीती है। दूसरी बात यह है कि ये खुद भी नहीं जीत सकते थे, सिचुएशन तो ये है कि अगर जेन्युइन इलेक्शन हो जाते, ये हमारे भाई हैं, बड़े पुराने आदमी हैं रियाज फताना साहब, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इन सबको पता है कि क्या हुआ है। अभी ये जो पिशावर में कल इलेक्शन हुआ है, देखो ना, प्रैक्टिकल बात जो है वो सारी दुनिया को पता है कि हमने मोर देन 90-95% बाई इलेक्शन जीते हैं, अब इवन अपनी हुकूमत खत्म होने के चंद महीने पहले भी। तो ये कैसे ये बात कह सकते हैं कि 2 महीने के अंदर ये 10 सीटें आ रही हैं इन्होंने, इनकी जो इलेक्शन जो एक सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ था उसमें जो इन्हों सीटें मिली थी उनमें से 10 सीटें ये हार चुके हैं कल तक। और अभी वहां पे आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है कल का, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वहां पे इनकी जमानत जब्त हुई है, वहां पे 21,000 हमारे वोट है, 3,111 इनके वोट है। तो ये मतलब कहना अपनी बात को आप निभाने के लिए आपको गलत बयानी का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन जो हकायक है।
अच्छा शाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद होते हैं, खान साहब ये बताइएगा कि क्या रेड लाइंस हैं आपके ख्याल में जहां पे पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, बाकी जमातों के साथ मिलके, ही हत्ता कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी वो तरगीब दे सकती हैं कि हुकूमत के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए।
देखिए ना, हुकूमत की आज ही वो अख्तर मैंगल जो है वो तो इनसे तकरीबन मतलब इनके साथ नहीं है और बहुत ही फ्रेजाइल गवर्नमेंट है, लेकिन आप जरा इनकी नाअहलियत का अंदाजा लगाएं। ایک حکومتیں ٹو تھرڈ میجارٹی میں بھی ہو تو اس زبان میں گفتگو نہیں کرتی جس طرح سے ان کے وزیر اور وزیر اعظم کر رہے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ پانچ دس بندے آگے پیچھے ہو جائیں اور پنجاب اور وفاق فارغ ہو جاتا ہے. اور ان کی ذرا گفتگو فرمائیں, دیکھیں کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. یہ گورننس میں یہ مطلب کہ بالکل سطحی چیزوں
اس کے اوپر تو ان کو کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ اگر غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں تو کرٹیسزم بھی ہے. ایون پارٹی کے جو سپورٹر ہیں, میں سوشل میڈیا کی صدر پہ کہہ رہا ہوں, وہ بھی کرتے ہیں. لیکن سر آپ یہ پارلیمانی جو اعداد و شمار ہیں پارلیمنٹ کے اندر جس کے اوپر حکومتیں قائم رہتی ہیں یا عدم اعتماد کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں, اس ریفرنس میں آپ کوئی ریڈ لائنز دے سکتے ہیں کہ یہ اگر کراس ہوئیں, خواہ وہ گورننس کے اعتبار سے ہے یا کسی اور حوالے سے, تو پھر ایک بھرپور کوشش کی جائے گی حکومت کو گرانے کی یا عدم اعتماد کی تحریک لانے کی؟
دیکھیں ہم مطلب کہ جو بھی کام کریں گے سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی کے تحت کریں گے. ہم کو پی ٹی آئی نہیں ہے, لیکن ہم مطلب کہ یہ سمجھتے ہیں اس دو مہینوں میں انہوں نے بالکل بربادی کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا ہے. مطلب کہ اس بات کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم 18.5 ارب روپے چھوڑ کے گئے؟ ہر بات میں جھوٹ کے پچھلی حکومت بھائی, پچھلی حکومت نے دہشت گردی ختم کی, معاشی جو معیشت رکی ہوئی تھی اس کو چلایا ہے, انفراسٹرکچر ٹھیک کیا ہے, سی پیک کی ہے, بجلی بنائی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے, دہشت گردی ختم کی ہے, اور پھر 18.5 ارب کے. اور اگر نواز شریف کو پچھلے سال نہ ہٹایا جاتا اور یہ دھرنے ورنے نہ دیتے تو یہ ذخائر 30 ارب سے بھی زیادہ ہونے تھے. پھر بھی ہم 18.5 ارب چھوڑ کے گئے, اور 5.8 پہ ہم جی ڈی پی ریشو چھوڑ کے گئے. روپے کی قیمت ہم کہاں پہ چھوڑ کے گئے ساری دنیا کو پتا ہے. آپ آئے ہیں اور 10 ارب ڈالر تو ایسے غائب ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے, جیسے گدھے کے سر.
میں یہ اس کا جواب لیتا ہوں, میں فتحانہ صاحب سے تمہارا دوبارہ رابطہ ہو گیا, لیکن پہلے قمر دلشاد صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے معذرت بھی. دلشاد صاحب آپ ذرا انڈیپینڈنٹ اپنا انالیسس دیجیے گا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کا. دونوں اطراف کی سینئر لیڈرشپ اندیشہ دے رہی ہے, اشارہ مل رہا ہے کہ کوئی آگے چل کے بڑے ایڈونچر جو ہے اس کے لیے اکٹھا ہوا جا سکتا ہے, کیا کہیں گے؟
دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشاہدہ صاحب نے جو بات کی ہے ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ جی باقاعدہ پارلیمانی کمیشن بن گیا ہے انتخابی دھاندلیوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کے لیے, اس کو وہ ایکٹیویٹ کریں تاکہ صحیح حالات معلوم ہو جائے کہ کس طرح سے دھاندلی ہوئی, کس طرح بے قیدگی بے ضابطی ہوئی. اور اس طرح آر ٹی ایس کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی تحقیق ہونی چاہیے. الیکشن کے پاکستان ایس آئی اے نے بھی کیس جو ہے وہ درج کروا دیا. اب جہاں تک معاملہ ہے, یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہے. ان کے پی ٹی آئی میں اہم جو کردار ہے وہ ہے ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کے 7 ووٹر ہیں, اختر مینگل صاحب کے 4 ہیں. یہ دونوں اگر ایک طرف ہو جاتے ہیں, ایون اگر متحدہ قومی موومنٹ بھی اپنا اعتماد کا ووٹ واپس لے لیتی ہے تو حکومت خطرے میں آ جاتی ہے. اسی طرح پنجاب کی صورتحال ہے, وہاں بھی 7 یا 8 ووٹوں سے حکومت کر رہی ہے. تو حالات بڑے سیریس ہیں, ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں, لیکن آئینی اور قانونی طور پر یہ گنجائش ہے کہ عدم اعتماد کی جو معاملہ ہے وہ 6 مہینے سے پہلے نہیں آ سکتی. یہ میری ایک میں نے باقاعدہ آئین اور قانون کے روس میں بتا رہا ہوں کہ 6 ماہ تک تو کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہو سکتی, لیکن جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے کہا قرارداد پیش ہو سکتی ہے, کیونکہ گڈ گورننس کے خلاف قرارداد آ سکتی ہے, وہ بھی بہت بڑی تحریک ہو جائے گی, مذمت کر دیں گے تو وہ بھی گورنمنٹ پر بڑا حرف آئے گا, ان کی ساخ مجروح ہو جائے گی. تو قرارداد مذمت بھی درست نہیں ہے, اگر آگے تو نقصان پہنچے گا عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی, پنجاب پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی, اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جہاں تک سوال ہے تو ان کے خلاف عدم اعتماد کی وہ آئین میں لکھا ہوا 6 ماہ سے پہلے نہیں آ سکتی. اچھا کہ آئین ساز لوگوں نے بناتے پہ درست کہا کہ تاکہ فوری طور پر حکومت جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی
تحریک. تو قمر دلشاد صاحب, عمران خان اکثر اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ اس طرح کی دباؤ والی سچویشن ہو, بھلے کسی طرف سے بھی آئے, قومی اداروں کی طرف سے آئے یا اتحادیوں کی طرف سے, تو گورنمنٹ ختم کر کے نئے الیکشن میں جائیں, نئی پاور نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں. سو یہ آپشن ان حالات میں جب مہنگائی بھی تھوڑی بڑی ہے, نیچرل اس کا ایک دباؤ بھی آ رہا ہے حکومت کے اوپر, سو یہ ایک وائبل آپشن ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد, سال بعد عمران خان کے پاس؟
ظاہر ہے کہ بجٹ کے اجلاس کے فوراً بعد بھی حالات بڑے خطرناک جا رہے ہیں. بجٹ میں مہنگائی پڑے گی, اگر ان کو آئی ایف میں جانا پڑ گیا تو مہنگائی بہت بڑھ جائے گی. ابھی گیس کی بہت تعداد بڑھ چکی ہے مہنگائی, بجلی پہ ہو گیا, پیٹرول آگے جا رہا ہے, بے روزگاری بھی آ رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے حق پہ بات نہیں جا رہی. اسی طرح بائی الیکشن میں بھی ہار رہے ہیں, देखो ये लाहौर का बड़ा अहम मसला था, लाहौर की सीट इनके हाथ से नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन लाहौर की वोटर्स ने अपना अपने नाराजगी जाहिर कर दी। कराची में तो खैर ठीक हुआ, इनकी आपस में टसल है उसकी वजह से वो कामयाब हो गए। पेशावर में देखें कितनी बड़ी शिकस्त हुई, अपना वाकई अपना मामला था, गवर्नर की सीट छोड़ी हुई थी, वो भी हार के। तीन लोगों को इमरान खान को इस चीज का इदराक होना चाहिए, इनकी जो कैबिनेट में है, रियाज सिकारा साहब अगर बात करेगी करेंगे, इनकी कैबिनेट में भी आपस में समझदार है, आप ही महसूस करें, कैबिनेट एडवाइजर ब्यूरोक्रेसी, अब सारे मामला के अंदर जो मामला चल रहा है वो आप अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी खुद इन्होंने कहा है कि आपने किसी के दबाव में नहीं आना, अपना काम सही तरीके से करना है, वो भी किसी दबाव में नहीं है, वो भी इससे अलहदा हो चुकी है। वफाकी हुकूमत में भी देखें बाज वजरा के बयान आपस में नहीं मिलते, सूबाई पंजाब में आप देखें वो आलिम खान की या चीफ मिनिस्टर की आपस में ताल्लुक दुरुस्त भी जा रहे हैं, चौरी सरवर साहब अपने अलहदा बैठे हुए हैं। इसी तरह एक और नया अहम ये गलत काम कर रहे हैं, वो कहती है लोकल गवर्नमेंट के हमें इदारे तोड़ने हैं, अगर लोकल गवर्नमेंट के इदारे कारगर करार दिए जाएंगे तो सीपरों कोर्टों को बहाल कर देगी। ये सारी सूरत हाल देखते हुए मामला जो है
काफी कम्प्लेक्स चीज है। रियाज फतेहाना साहब इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपने भी जो मुशाहदा दी है, ये सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने जो बात की, फतेहाना साहब जब हम आपसे रिकनेक्ट कर रहे थे वो कहते हैं कि एक तो $10 अरब से ज्यादा का पैसा गवर्नमेंट छोड़ गई और ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है कि जी हुकूमत खजाना खाली छोड़ गई, दूसरा उनका ये है कि जो गवर्नेंस है, जो मॉडल्स लोगों को बताया गया था कि 200 के करीब एक्सपर्ट बाहर से आ जाएंगे, बाहर से पैसा आ जाएगा, वो कहाँ है? पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों नहीं अपील कर सकी प्रोफेशनल्स को जिनके जरिए वो मुल्क चलाना चाहती थी?
देखिए जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है 18 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओथ उठाया, उसके बाद जब अंदाजा हुआ तो पता चला कि 30,000 अरब रुपया का कर्जा हुकूमत और अवाम के सर पर है। यहाँ पे अंदाजा हुआ कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनसे इम्पोर्ट डबल हो चुकी हैं, पता चला कि 95 अरब डॉलर हमने बैरून मुल्क मुख्तलिफ बैंकों का अदा करना है, पता चला कि पाकिस्तान की मोटरवे तमाम सरकारी इमारतें बैंकों से कर्जा लेने के लिए फ्लड की जा चुकी हैं, उन्हें रहन रख दिया गया है, और इसके बाद ये इतना खजाना बिल्कुल खाली था, करप्शन से हर चीज लूट ली गई थी, और पाकिस्तान को चलाने के लिए एक दफा फिर हमें IMF के पास जाने की जरूरत महसूस भी हुई कि इस एक साल के अंदर 6 अरब डॉलर की किस्त हमने किस्तें अदा करनी है मुख्य बैंकों की। तो ये जब हालात है, इन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात कर रखी है जिसके नतीजे में आज हुकूमत को फिर दोबारा टैक्स कलेक्शन के लिए और लोन के जरिए डेफिसिट है बजट का उसको कवर करने की जरूरत महसूस हुई। दूसरी जहां तक लोग है टेक्नोक्रेट्स की, हुकूमत में ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी टास्क फोर्सेज बनाई हैं जिस सभी में टेक्नोक्रेट्स हैं, जरूरी नहीं कि हम बरूने मुल्क से टेक्नोक्रेट लाएं, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे बड़े बहुत बड़े बड़े माहिरीन इक्तसादियात मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को तो एडवाइजर बनाया गया है, इशरत साहब हैं और ये दूसरे और बहुत सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी कि पहले खजाना खाली है, हम फिर भारी तनख्वाहें कई लाख डॉलर पे बाहर से बंदे हायर करें, हम तो बजट की तरफ जा रहे हैं, बजट की तरफ जा रहे हैं, करप्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं, गवर्नेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, कर्जे लेने की तरफ जाने की बजाय कर्जे वापस पे बैक करने की तरफ जा रहे हैं, और इस्लाहात का एजेंडा जो है माशी तौर पर इस्लाहात, हम उसके जरिए मुल्क की इकॉनमी
इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे। मुशाहिदुल्लाह साहब फाइनल रिमार्क्स इसके ऊपर आपके। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब
से हेल्प करना चाहता हूँ, ये हमारे भाई है, ये रियाज फतेहाना साहब बड़े पुराने आदमी है, सीजनड आदमी है, अब ये फरमा रहे हैं कि हमें 18 अगस्त को ये पता लगा कि 30,000 अरब रुपया कर्जा है, ये कितनी डिनाइल की बात है भाई। आप इससे पहले आप जरा टॉक शोज उठा के देखें, इमरान खान की तकरीब, वो ये कहता था कि 30,000 है कर्जा, अच्छा उसमें भी गलत तरीके से आजाद शुमार बताए जाते हैं, अब ये बारहा ये बात कही जाती है कि 2008 में 6,000 अरब कर्जा था और 2013 में 15,000 हो गया, ये दुरुस्त बात है, 2013 तक हमारी हुकूमत नहीं थी, 6,000 का 15,000 होने का मतलब है 150% बढ़ गया, ठीक है, और 15,000 से 28,000 होने का मतलब 80% बढ़ा, मतलब इसको देखा ना आप स्टैटिस्टिकली तो ठीक पेश करें ना, आप पीपल्स पार्टी का सारा कर्जा हमारे उसमें डालते हैं, और फिर बात यह है कि कर्जा होता किस लिए है, ये सड़कें कैसे बनती है, मेट्रो कैसे बनती है, ये सारी ये ग्वादर जो बना हमने तो करके दिखाया है ना, खाली बातें तो नहीं है। और आप इतने अगर यानी कि आपको पता ही नहीं था, जो 18 ही को पता लगा है, तो फिर इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े बड़े दावे जो है ना, वो इसका मतलब है कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे थे। लेकिन असल बात वही है, देखें मैं इस पे ज्यादा बात करना चाहता हूँ, ये जो कंवर दिलशाद साहब, क्योंकि ये सेक्रेटरी रहे हैं वहाँ के इलेक्शन कमीशन के, इनकी इनकी राय बड़ी साहिब है इस इशू पे। इसलिए मैं तो सिर्फ दो तीन बातें करता हूँ। RTS जो है वो मेरे खुद मैं इलेक्शन में पूरा हिस्सा लिया, मेरे बेटे ने भी कराची से यही 247 जो कल थी, और हम लड़ते अगर हमें यकीन होता कि शायद इलेक्शन को दुरुस्त होगा, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा सा बेहतर था पहले की नस्बत। बात ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, भाई फुटेज निकाले बता दें हमें कि भाई आप गलत कह रहे हैं, कोई धांधली नहीं हुई। आप RTS रात को 2 बजे कुछ लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, और 2 बजे के करीब सेक्रेटरी जो है बाबर याकूब साहब वो कहते हैं जी RTS काम नहीं कर रहा, और उससे पहले आप 2-2 घंटे की मुशा महमूद कुरैशी का रिजल्ट दे देते हैं, कराची का 28 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट देते हैं। तो भाई इस बार, और फिर चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है ये कहते हैं मैंने 3 दफा फोन किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सो रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो भाई अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की रात सो रहे थे तो इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फरज कोई और ही अंजाम दे रहा था ना। और अगर कोई और
ये आपके सवाल आते हैं, और होपफुली जैसे उन्होंने कहा कमर दिलशाद साहब ने कि जो कमीशन बन चुका है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामानी कमीशन, उसको ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, ये सारे सवालात आपके भी, और देखते हैं कि वहाँ से क्या नतीजे आते हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपके हम बेहद ममनून हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब रियाज फतियाना साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर पार्लियामेंट, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। दिलशाद साहब, आप अगले सेगमेंट में भी हमें ज्वाइन रखेंगे, अफगानिस्तान के इंतखाबात के ऊपर आपके क्विक कमेंट्स हम लेंगे एक ब्रेक के बाद।
मैं तो समझता हूँ कि
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام، اور بل اینڈرائڈ وہ ہمارے انجینئر ہیں۔ بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں افغانستان کے انتخابات کے اوپر۔ ہفتے کے روز یہ انتخابات ہوئے، لیکن بدقسمتی سے پولنگ اسٹیشنس کے اوپر حملوں میں کم از کم 15 افراد کی ہلاکت ہوئی، ووٹروں کو تھریٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ طالبان مسلسل دھمکیاں دیتے آ رہے تھے کہ الیکشن سے متعلق جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو ہدف بنایا جائے گا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ 3 ملین کے قریب ووٹرز اس کے باوجود ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ اب IEC وہاں پہ یہ بتا رہا ہے، یہ IEC جو الیکشن کمیشن ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، کہ کم از کم 4 ملین لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب افغانستان کی کم از کم 35 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز چونکہ دیر سے کھلے اور اس کے علاوہ تکنیکی مسائل رہے، سو اس لیے وہ اپنے شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اس کے اندر فراڈ کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ IEC کے بقول جن پولنگ اسٹیشنز پہ کھلنے میں تاخیر ہوئی اس کی وجہ سیکیورٹی خدشات تھے۔ anyway, یہ افغانستان کے انتخابات کتنے لیجیٹمیٹ تھے، کئی ہفتوں بعد اس کے نتائج سامنے آنے ہیں، اور چونکہ یہ نتائج بھی فوری طور پہ سامنے نہیں آنے، کافی عرصے بعد آنے ہیں، سو یہ کس طرح سیاسی جماعتوں کا اور ووٹرز کا اعتماد بھی رکھتے ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ قمر محمد الچاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے سابق سیکیورٹی الیکشن کمیشن، سو ایک جنیرک ان کی ایک اپروچ ہوگی کہ آخر جو نتائج اگر دیر سے آتے ہیں سو کیا ہوگا۔ اور میر ویس افغان صاحب پاکستان افغانستان افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر تمام ڈیولپمنٹ پہ نظر رکھتے ہیں، خبریال نیوز ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میر ویس افغان صاحب، اور بلکہ قمر صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ذرا ٹیکنیکل اینگلس میں ہمیں بتائیں کہ ایک تو وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا، وہاں پہ 35 جماعتیں کہتی ہیں کہ تکنیکی مسائل تھے، اور دوسرا یہ کہ اب کئی ہفتوں بعد یہ نتائج آئیں گے، کتنے لیجیٹیمیٹ ہوں گے، کتنے قابل قبول ہوں گے ایسے نظام کے اندر جہاں پہ جمہوریت ابھی اپنی جڑیں پکڑ رہی ہو؟
میں بھی اصولی طور پر افغانستان کے الیکشن کمیشن نے تیاریاں کو بڑی ٹیکنیکل بنیادوں پر بہتر کیے، جیسے کہ اپنے اخبارات میں پڑھا، مثلا پاکستان جیسے ملک میں بایو میٹرک سسٹم نہیں اپنا سکے، لیکن افغانستان جیسے انتہائی پسماندہ ملک جو ہے وہاں انہوں نے بایو میٹرک کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کروایا. ایک تو ان کی بڑی خوش آئند بات یہ رہی, میں نے بھی لکھا چیف الیکشن کمیشن کو کہ دیکھیں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے بایو میٹرک سسٹم ہی استعمال کیا جبکہ افغانستان ہی استعمال ہوا. لیکن اس طرح جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن بات میں کہا کہ تقریباً 30 لاکھ یا 40 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں ووٹر لوگوں نے کاسٹ کیا ہے, لیکن سب سے بڑا انتظام بڑا پچیس ہے ان کا. میری چیف نیشنل کمیشن اتنے سال کا افغانستان کے ان سے کئی جگہ ملاقات ہوئی, ہمارے اسلام آباد بھی آتے رہے جنرل حسین صاحب, تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں باقاعدہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد رزلٹ ہوگا, اس کے باقاعدہ چیکنگ ہوگی, باقاعدہ اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ تبدیل کیے جاتے ہیں, اپنی مرضی سے فارم تقسیم کیے جاتے ہیں, یہ سارا باتیں مشکوک ہو جاتا ہے. جیسے پاکستان میں الیکشن 5 بجے یا 6 بجے ختم ہوئی, پولنگ رات کو 12-1 بجے رزلٹ سامنے آ جاتا ہے چند گھنٹوں کے بعد ہی. لیکن وہاں تو اب تو اس طرح انڈیا میں ٹھیک ہے, وہاں ایک اعتماد کا ادارہ ہے, وہاں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا, وہاں بھی 1 مہینے کے بعد آتا ہے. لیکن افغانستان میں 2 مہینے کے بعد آنا, اس پہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ افغان جماعت اپنی مرضی کے رزلٹ تیار کروا رہی ہے, اپوزیشن کو بھی اعتراض ٹھیک کر رہی ہے, 35 پارٹیوں نے اعتراض کیا ہے, یہ سسٹم تبدیل کرنا چاہیے. یہ 2-3 مہینے میں رزلٹ
صحیح نہیں آنا. پھر اس میں ضمناً ایک سوال ہے, ہم آئیں گے تو واپس افغانستان کی طرف, لیکن صرف ضمناً سوال ہے, جو پچھلے سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ تھے, تحریک انصاف اور نواز لیگ دونوں کے رہنما انتخابات کے عمل کے اوپر اعتراض کر رہے تھے, چند گھنٹوں کی ڈیلے نے پورے انتخابی عمل کو مشکوک بنا دیا ہے. سو پھر بھارت کے اندر مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد انتخابات آتے ہیں, کوئی سوال نہیں اٹھاتا. افغانستان آف کورس ایک نئی وہاں پہ جمہوریت کی داغ بل ڈالی جا رہی ہے, سو اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر بنایا جائے کہ انتخابی عمل کے اوپر سب کا اعتماد ہو, بھلے وہ پاکستان ہو یا افغانستان.
اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ باقاعدہ افغانستان میں کم از کم اقوام متحدہ کی نگرانی میں انتخابات ہونے چاہیے. یہ چونکہ وہاں نیا جمہوری شروع ہوا ہے, جیسے کہ دنیا بھر میں جو نئے ملک بنتے ہیں یا نئی جمہوریت آتی ہے, اس کو باقاعدہ اقوام متحدہ کے ہی زیر نگرانی انتخابات کی کروائے جاتے ہیں. اسی طرح افغانستان میں بھی فی الحال اگر چاہتے ہیں کہ صحیح ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اور صحیح قیادت جو ہے وہ صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کی آبزرویشن آئے, باقاعدہ کی نگرانی انتخابات ہو اور دنیا بھر کے الیکٹرل جو ایکسپرٹ ہیں ان کی نگرانی میں انتخابات کروا دیے جائیں. ایسے خراب ہے وہاں کے, وہاں تو کوئی سیکورٹی پوائنٹ سے کوئی بھی آبزرور جانے کا تیار نہیں ہوتا. لیکن ہماری آپ کے ذریعے سے گزارش ہو سکتی ہے, تجویز ہو سکتی ہے کہ اب تو انتخابات ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے 7 سال کے بعد ہوئے ہیں, بہت لیٹ کیے ہیں, 5 سال کرنے تھے, 7 سال کے بعد ہو رہے ہیں. آئندہ جب کبھی انتخابات 5 سال بعد یا 4 سال بعد ہوں تو اقوام متحدہ کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں.
بہت شکریہ آپ کا قمر محمد دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں جوائن کیا میر وائز افغان صاحب نے. میر صاحب بتائیے گا ان انتخابات کے بارے میں, آپ نے قریب سے اس کا جائزہ لیا ہوگا, تشدد کی کاروائیاں ہیں, اس کے باوجود 4 ملین ووٹرز حق رائے دہی کے لیے استعمال ہوئے, کتنا حوصلہ افزا سائن ہے, اور دوسری جانب جو 35 جماعتیں جن تحفظات کا یا جن خدشات کا اظہار کر رہی ہیں ان میں کتنا وزن ہے؟
دیکھیں دنیا میں ابھی تک کوئی اس طرح الیکشن نہیں ہوا ہے جس پہ اعتراضات نہ ہو اور بغیر کسی اعتراض کی وہ گزر چکا ہوا ہوگا. جو وہاں پہ ہار جاتے ہیں وہ ان کی الگ سے دعوے ہوتے ہیں اور جو وہاں پہ جیت جاتے ہیں ان کے الگ سے دعوے ہوتے ہیں. افغانستان الیکشن میں سب سے بڑی بات یوں ہے کہ 4 ملین لوگ نے اپنی رائے دہی کا استعمال کیا ہوا ہے, اس نے اپنی ووٹ کا استعمال کر چکا ہے اور نکلے ہوئے لوگ اس سے کئی گنا زیادہ تھے. تو اب اگر طالبان کی مسلسل دھمکیوں کے باوجود اتنے لوگ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ڈیموکریسی کی طرف گامزن ہے, یہ ملک ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے اور ان ملک نے ڈیموکریسی کی طرف سے ایک اور قدم بڑھایا ہے. تو سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنا چاہیے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تشدد کے واقعات جو ہے, اگر آپ کو پتا ہو 2009 میں 442 حملے ہوئے تھے اور اسی طرح 2014 کی الیکشن میں بھی اتنی یعنی 400 سے اوپر حملے ہوئے تھے. تو اگر ہم دیکھ لیں گزشتہ 2018 کی یہ الیکشن جو ابھی ہوا ہے, اس میں 193 حملے ہو چکے جس میں لگ بھگ 54 لوگ ہلاک ہو چکا ہے جو کسی ویلے تھے اور 20 کے قریب سیکورٹی فورسز شہید ہو چکے ہیں. تو اس میں ایک بات کی بڑی واضح ثبوت یوں ہے کہ افغانستان میں الیکشن کے لیے لوگ خوشحال ہیں, اب جہاں تک الیکشن کی مانی اور نہ مانی کی بات ہے، اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے یہ الیکشن، وہاں پہ ناظرین بیٹھی ہوئی ہیں یونائٹیڈ نیشن کی، پہلے پچھلے والی الیکشنوں میں بھی موجود تھے. اب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ سسٹم بنتے جا رہا ہے. اس بار الیکشن جو ہے بایو میٹرک کے ناطے پہلی بار یہ ٹیسٹ ہوا ہے، پہلی بار افغانستان میں بایو میٹرک الیکشن ہو چکا ہے. تو اگر بایو میٹرک سسٹم بن جاتا ہے افغانستان میں، سب لوگ الیکٹرانک تذکرے لے لے گا، تو پھر انڈیا کی طرح یا پاکستان کی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے، دنیا کی باقی جتنی بھی ممالک ہیں ان کی طرح افغانستان میں بھی ریزلٹ کوئکلی جلدی آ سکتا ہے. اب وہاں پہ سسٹم جو ہے، ایک تو نئی ڈیموکریسی ہے، 17 سال اس ڈیموکریسی کی ہو رہی ہے، اور دوسری جانب ڈیموکریسی کے ساتھ افغانستان میں خون خرابہ اتنی زیادہ ہو رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہمسایہ ممالک ہمیں نہیں چھوڑتے وہاں پہ سکون کی سانس لے لیں. تو تیسری جانب اگر ہم دیکھ لیں، اسی کے ساتھ منیول ہے سب کچھ. تو منیول سچویشن میں جب ہم سب کچھ کر لیتے تو اس میں ٹائم لگے گا تاکہ دقیق ریزلٹ آ جائے، اور اعتراضات ہوتے ہیں، اعتراضات رجسٹرڈ بھی ہو جاتے ہیں. افغانستان میں بھی اعتراضات رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ نے واضح الفاظ میں اناؤنس کیا ہوا ہے اگر کسی بھی علاقے میں کسی نے زور آزمائی کی، یا انہوں نے کوئی، شاید یہ پہلے ملک ہوگا دنیا میں کہ وہ ری الیکشن اس ناطے کرنے کی اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ووٹ استعمال کرنے کی زور آزمائی کی ہے تو وہاں پہ استعمال ہونی چاہیے. کل الیکشن کمیشن نے یہ بات کی کہ چاہے وہ اگر کابل ہو کیوں نہ ہو، کہ اگر کابل میں بھی لوگوں نے زور سی رائے دی کیا ہوا ہوگا تو ہم ری الیکشن کر لیتے ہیں وہاں پہ، ایک پولنگ پہ نہیں پورے کابل میں کر لیتے ہیں. تو یہ ڈیموکریسی کی طرف ایک قدم ہے جو کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور افغان عوام کو تو اس بات کی مبارکی دینا چاہیے کہ اتنی دھمکیوں کے باوجود، اتنی میڈیا کی، ہماری ہمسایہ ملک پاکستان کی میڈیا کی اتنی مخالفت کے ساتھ ساتھ پھر بھی لوگ نکل آئے، تو اسی اور زیادہ ڈیموکریسی کی طرف جانے کا کیا راستہ ہے؟ وہاں پہ یہ حملہ ہوتے تو وہ میڈیا لکھتے کہ زبردست حملے ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کے باوجود اگر وہاں پہ لوگ نکلتے، رائے دی کرتے، ان کی سر کٹ ہو رہا ہے، ان پہ حملے ہوتے، خودکش حملہ اور جا کر کسی پولنگ اسٹیشن میں اپنے آپ کو اڑا دیتے، اس کے باوجود لوگ لائن میں کھڑے ہو کر کہتے کہ نہیں ہم نے یہاں پہ ووٹ استعمال نہیں کیا تو ہمیں دوسری جانب جانا، کسی اور پولنگ اسٹیشن میں جانا چاہیے. تو یہ وہی چیزیں جو کہ افغانستان ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے اور جا چکا ہے، اور انشاءاللہ اچھی اقدام میں آگے جائیں گے.
بہت شکریہ آپ کا میر ویز افغان صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے. سامعین ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے، جمال خشوگی ان کے قتل کے پس منظر میں تازہ ترین ڈیولپمنٹس پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں، اسد حسن پروڈیوسر ہیں، اسفر امام اور بل اینڈرائڈ ہمارے انجینئر ہیں. بات ہم کریں گے جمال خشوگی سعودی صحافی، ان کا ترکی کے اندر سعودی کونسل خانے میں قتل، جس کا سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ گزشتہ دنوں اعتراف کر لیا تھا اور یہ باور کرایا تھا کہ یہ انٹرویو کے دوران، یعنی جمال خشوگی اور انٹرویورز کے درمیان وہاں پہ جو گفت و شنید ہوئی یا جو تلخی ہوئی یہ اس کا نتیجہ ہے. اس کے بعد خاص طور پہ یہاں پہ امریکہ کے اندر کئی ایک پارلیمنٹیرینز ہیں، سینئر سینیٹرز ہیں، سینئر کانگریس مین ہیں، ان کی جانب سے اور مغرب کی جانب سے سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. براہ راست انگلیاں اٹھائی گئیں کہ اس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وہ ملوث ہو سکتے ہیں. شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ان کے وزیر خارجہ نے آج اس کی باقاعدہ مذمت کی کہ ان کا اس میں کوئی یاد نہیں، بلکہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث تھے یا تو وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں یا کئی ایک کو تک ہائی آفیشل جو انٹیلیجنس کے ہیں سعودی فارن منسٹر کے بقول ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہوا. اور آج شہزادہ سلمان نے اطلاعات کے مطابق جمال خشوگی کے صاحبزادے سے ٹیلی فون پہ گفتگو بھی کی اور تعزیت بھی کی ہے. لیکن دوسری جانب ترکی، جہاں پہ یہ واقعہ، جہاں پہ یہ قتل ہوا، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان یہ کہہ رہی ہیں کہ ترکی جو ہے اس معاملے سے کے تمام جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کے آئے گا. انہوں نے آج گفتگو میں یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی, اور منگل کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان کے بقول میں ایک ایسا جو ہے اسٹیٹمنٹ دوں گا اس بارے میں اپنی ایک گروپ میٹنگ کے اندر, بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, وہ یہاں پہ ہونا چاہیے, اور ایک نیکڈ ٹروتھ یعنی جو حقیقی سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا. وہ حقیقی سچ کیا ہے, وہ کیا انکشاف کر سکتے ہیں, یہ کل تک اٹھا رکھتے ہیں اور کل دیکھنا ہوگا. ہمیں جوائن کیا ایس پی کرن نازش نے, صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, ریسرچر ہیں, اور جمال خاشوگی ان کے کیس کو فالو کر رہی ہیں, بی سی آسٹریلیا کے لیے ترکی میں موجود ہیں, ریسرچر ہیں, اور ہمیں انور اقبال صاحب واشنگٹن بے سینئر صحافی اور تجزیہ کار وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کرن بہت شکریہ آپ کا. اگر ہم شروع اسے کریں, باقی تو خیر جو تحفظات ہیں وہ آتے رہے ہیں, جو رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ میں کل ایک خاص اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر وہ دوں گا, کیا چونکا دینے والا کوئی انکشاف ہو سکتا ہے ان کی گفتگو میں, کل کیا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے؟
تو انہوں نے یہ بہت, رجب طیب اردوان نے بہت ہی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم ریکارڈنگ جو ایویڈنس وغیرہ ہے جو ابھی تک ترکی نے ریلیز نہیں کیا ہے وہ ہم ریلیز کریں گے. ان کا کہنا یہ کہ ظاہر سی بات ہے اگر جس ایویڈنس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایویڈنس چیلنج کیا گیا ہے دونوں طرف سے, یونائیٹڈ اسٹیٹس, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ if the recordings are there, right? تو انہوں نے ڈاؤٹ کریٹ کیا کہ اگر آپ کے پاس ہیں موجود تو آپ وہ ریلیز کریں. ترکی نے اس کے بعد جو ہے سی آئی اے کے کچھ آفیشلس کو وہ ریکارڈنگز, اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس, وہ ریکارڈنگ سنائی گئی ہیں. تو یہ جو, اور سعودی اسٹیٹمنٹ تو آپ نے دیکھی ہے, جو اپ ڈیٹ اب آئی ہے, سعودی نے کہہ دیا ہے اپنا وہ دیا ہے, اور انہوں نے اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے اگر ریکارڈنگ وہ سچ, جو ریکارڈنگ میڈیا میں ریلیز کی گئی ٹرکش گورنمنٹ اور ٹرکش آفیشلس کے تھرو ٹرکش میڈیا میں جو انٹرنیشنل میڈیا بھی فالو کر رہا تھا, وہ ریکارڈنگز اگر صحیح ہیں تو پھر دوبارہ سے سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈسپروو ہو جائے گا, اور سعودی ٹرکش ریولری کے اندر ترکی کا اپر ہینڈ ہوگا. اینڈ دس از آل اباؤٹ, یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک قتل سے آگے جاتا ہے, یہ اس میں ٹرکش اور سعودی ریلیشن,
یہ ویسے سعودی عرب کے اوپر اور ایون امریکہ کے اوپر بھی کچھ جو سخت یا تنقیدی سوالات ہیں وہ یہ کہ ترکی بھی اپنے سیاسی مفادات چاہتا ہے اور امریکہ کا بھی جو اپنا نیشنل اور انٹرسٹ ہے وہ اس کو فالو کرے گا رائٹس کی سے زیادہ, اس کو اپنے مفادات و عزیز ہیں. تو نازش, آپ کے خیال میں ترکی کیا گین کر سکتا ہے پولیٹیکلی اس قضیے سے؟
دیکھیں کافی عرصے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اردوان کے تعلقات رف رہے ہیں. تو ابھی جو دو چیزیں ہیں, ایک تو اپرچونیٹی ہے ٹرکی کے لیے یو ایس ریلیشن اسموتھن آؤٹ کرنے کے لیے. ابھی انہوں نے اس انویسٹیگیشن, خاشوگی کی انویسٹیگیشن کے دوران بھی انہوں نے جو یو ایس پاسٹر تھا جس کو انہوں نے ایک ٹیررزم کیس کے اوپر وہ رکھا ہوا تھا جیل کے اندر, پروسیکیوشن جاری ہے ابھی اس کی, لیکن اس کو جو ہے انہوں نے بری کر دیا ہے اور وہ واپس یونائیٹڈ اسٹیٹس چلا گیا. تو آئی تھنک یہ ٹرکی جو ہے ظاہر سی بات ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز اچھی اسموتھن آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اردوان کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے, جو فورن پالیسی ہے, اس کے اندر کہیں پر بھی جھکاؤ وہ کبھی نہیں لیتے, وہ ہمیشہ جو ہے یو نو یوز کرتے ہیں ان چیزیں, یہ ڈپلومیٹک ایلیمنٹس جن کو مینیپولیٹ کر کے پھر وہ اپنی ریلیشن جو ہے وہ, آپ نے دیکھا یورپ کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے ریفیوجی کرائسس میں اپنی یو نو بات منوائی تھی, تو اسی طریقے سے وہ ہے. اور سعودی عربیہ کے ساتھ ترکی کے حالات کافی خراب ہیں اور ٹرکش اکانومی بھی کافی زیادہ سفر کر رہی ہے, تو اگر اس وقت ٹرکی اگر ریلیز کرتا بھی ہے تو وہ ٹرکی کے بینیفٹ میں نہیں آئے گا کہ وہ جو ریلیز کرے گا پھر سعودی عربیہ زیادہ یو نو لائک پریشر میں آ سکتا ہے.
صحیح. اچھا انور اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں. ذرا ہمیں واشنگٹن کی وائبس بتائیے کہ خاشوگی کیس کو کس سنجیدگی سے فالو کر رہے ہیں, رائٹس ورسز نیشنل انٹرسٹ, فوکس کس جانب زیادہ ہے کتنا, یا پھر یہ کہ اگر کل نئی کچھ انکشافات اگر ترک صدر کی جانب سے آ جاتے ہیں سو شہزادہ محمد بن سلمان پہ بالخصوص اور سعودی جو بادشاہت ہے اس پہ بالعموم کتنا دباؤ ہوگا؟
دیکھیں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں قوموں کے درمیان اس میں رائٹ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں مفادات, اور اس وقت صدر ٹرمپ کو آپ دیکھیں کہ جو مختلف فگر دے رہے ہیں, کبھی 110 بلین کہتے ہیں, کبھی
400 बिलियन, कभी कहते हैं कभी 600 बिलियन कहते हैं, कभी कहते हैं कि 6 लाख अमरीकियों को रोजगार मिलेगा, कभी कहते हैं 1 मिलियन को मिलेगा, कभी कहते हैं 7 लाख को मिलेगा, मुख्तलिफ फिगर्स कोट करते रहते हैं। तो यानी वो उनका सारा जो स्ट्रेस है वो इस बात पे है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात से अमरीका को इक्तसादी फवायद मिलते हैं और स्ट्रेटेजिक भी, क्योंकि वो एक अहम मुस्लिम मुल्क है, होली प्लेसेस हैं, तो हमें उससे ताल्लुक रखने चाहिए। तो इस पे यानी ये जो है खशोग जी के कत्ल पे हमें सऊदी अरब से ताल्लुक बिगाड़नी चाहिए। दूसरी तरफ तुर्की की अपनी गेम है, तुर्की को आप देखें, तुर्की इस बात से नाराज है कि सऊदियों ने कुर्दों को वहां की पुष्पनाही की, सऊदी अरब का जो ओवरऑल किरदार है शाम में उससे नाराज हैं, यमन पे उनके इख्तलाफात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मुसाबकत है सऊदी अरब के मुकाबले में, तुर्की यह समझता है कि उसको हक हासिल है कि अब वो सुन्नी दुनिया का लीडर बन के सामने आए। तो चारों तरफ से शेडो गेम हो रही है। खुद खशोगजी जो हैं वो भी सिर्फ चैनल नहीं थे, एक बड़े ऊंचे के प्लेयर भी थे, उनके सारे आला हुकाम से हर तरफ ताल्लुकात थे, तुर्की में भी, यहाँ भी, वहां भी, इख़वान मुस्लिम उनके साथ भी रहे और इधर उधर भी आते जाते रहे। तो ये जो इस वक्त जो है ना वो एक पूरी शेडो बॉक्सिंग हो रही है और उसमें अपने 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 मुफादात को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और बीच से फिर ऐसा मांगा निकाला जाएगा जिसमें सबके मुफादात का
जी। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और किरण नाज़िश आपके भी हम उन्होंने आपने में तुर्की से हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की। सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट स्पोर्ट्स, एक अहम मामला स्पॉट फिक्सिंग का, इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद। जी आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन, मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे, प्रोड्यूसर हैं असवर इमाम, मैं हूं असद हसन, और हमारे साथ इंजीनियर हैं बेल एंड ट्वाइडे। बात हम करेंगे स्पॉट फिक्सिंग पे। अल जजीरा ने गुजशत रोज एक डॉक्यूमेंट्री जॉइन की और बड़ी दिल हिला देने वाली थी क्रिकेट फैंस के लिए, जिसमें एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पे लाया गया है और इसमें दावा यह किया गया है कि इसमें एक दो मैचेस नहीं बल्कि 15 बैन अल्कोमी मैचों के अंदर स्पॉट फिक्सिंग हुई, और ये थी साल 2011-2012 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर 26 स्पॉट फिक्सिंग मजमू तौर पे की गई और उसमें 2 या 3 खिलाड़ी हर मैच फिक्सिंग में या हर स्पॉट फिक्सिंग के अंदर 2 या 3 खिलाड़ी मुलव्वस थे। अल जजीरा के दावे के मुताबिक अनिल मनोहर नामी शख्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है जिसमें वो फिक्स मैचेस की तफसीलात बता रही हैं और भारतीय बुक मेकर्स को बता रही हैं, और इस फिल्म में ऐसी तस्वीर भी शामिल हैं जिसमें अनिल मनोहर को भारतीय क्रिकेटर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों के करीब देखा जा सकता है, और अनिल के एक जो एजेंट हैं वो उमर अकमल के साथ भी, या उनके एसोसिएट जो हैं वो उमर अकमल के साथ भी नज़र आते हैं। ताज़ा तरीन जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शवाहद बहरल ज़रूर मांगे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो भी मांग रहा है कि इसमें हमें आप शवाहद दें, आपके पास क्या एविडेंस हैं, ICC के लिए क्या दबाव बढ़ रहा है, PCB को क्या करना है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जिसके बहरल इसमें अगर देखा जाए खिलाड़ियों के नंबर्स के अतबार से तो कम खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान चूँकि ऑलरेडी स्पॉट फिक्सिंग में बड़ी कीमत अदा कर चुका है, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, एनालिसिस हम लेंगे इस इशू पे गहरी नजर रखने वाले दो हमारे शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे कुलीग हमारे साथ हैं, सलीम खालिक साहब एक्सप्रेस न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और शाहिद हाशमी साहब, उनको मैं आज सुन रहा था, ARY के साथ वाबस्ता हैं और बड़ी गहरी नज़र है उनकी इस इशू के ऊपर, और इस वक्त वो UAE में मौजूद हैं जो हब है इस वक्त क्रिकेट का और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सलीम खालिक साहब, क्या ये रिमाइंड करा रहा है, और आपने अगर जितनी भी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, सो ऑफ कोर्स अल जजीरा ने अगर ये नशर की है सो एविडेंस तो उसके पास होंगे, बिना शवाहद के तो वो नहीं दे सकता, कोई बड़ा जलजला आ सकता है क्रिकेट की दुनिया में इससे?
देखिए आपका मेन बात ये है कि उन्होंने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया और वो घबरा रहे हैं, अगर उनके पास एविडेंस इतने सॉलिड हैं तो वो नाम ले लेते कि जी फला क्रिकेटर शामिल है, फला क्रिकेटर शामिल है, लेकिन आप देखें इससे पहले भी उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो नाम आए वो या तो गैर मारूफ थे या बहुत पुराने थे, बाकी टीमों का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। अभी कम से कम टीमों के नाम उन्होंने बता दिए हैं लेकिन प्लेयर्स के नाम सामने लेके नहीं आ रहे, इसीलिए जो दीगर बोर्ड हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया, सबूत दो, और अगर सबूत उनको देने होते तो पहले ही दे चुके होते, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होगा तब तक किसी के ऊपर आप हाथ नहीं डाल सकते, और ये बहुत पुराने वाकयात हैं जैसे आपने बताया 2011 और 2012। इसके साथ साथ एक बात और बड़ी गौरतलब है कि हमेशा भी कोई इस तरह के जो फिक्सिंग की चीजें होती हैं आप देखें ज्यादातर बड़े कोई मीडिया ही लेकर आता है, کبھی الجزیرہ کبھی نیوز آف دا ورلڈ کبھی کوئی دوسرا, تو آئی سی سی کیا کر رہی ہے, آئی سی سی کا اس میں کیا کردار ہے, یہ چیزیں بھی بڑی دیکھنے والی ہیں کہ آئی سی سی کو بھی اس میں کوئی ایکشن لینا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے. کبھی ایسی بھی اطلاع سامنے آئے کہ آئی سی سی نے فلاں کرکٹر کو پکڑ لیا, آئی سی سی نے ایسا کر لیا, لیکن وہ ہو نہیں رہا.
حالانکہ ظاہر ہے ان کے اپنے انسپیکٹرز اور اپنا ایک سپرویژن کے نظام موجود ہے, اس کے باوجود وہ کسی کو نیب نہیں کر سکے. شاہد ہاشمی صاحب بہت شکریہ, پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرامز میں آئے, ویلکم کہتے ہیں آپ کو. آپ نے اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے, کیا سامنے آ رہا ہے؟ واقعتاً کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں, جیسے سلیم خالق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی پلیئر کا نام نہیں لیا گیا اس رپورٹ کے اندر, بورڈز کو کیا کرنا چاہیے ہے, اور اتنا بڑا بلاس کرنے کے بعد آف کورس الجزیرہ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے.
سنگھی پلیئر, چار انگلینڈ کے پلیئر, ان میں سے ایک پلیئر نے آسٹریلیا کے اپنے ریڈیو پہ جا کے یہ کہا کہ میری تصویر بلرڈ کر کے دکھائیے, میں اس میں شامل نہیں ہوں. تو ان کے پاس نام ہے, ابھی ان کی دو ڈاکیومنٹریز اور آنی ہیں جس میں وہ مزید تہلکہ خیز انکشافات کریں گے, اور پھر اس پروگرام میں تین چار ایسے ایکسپرٹ جو بیٹنگ کے ہیں, شیل بیری ڈیلی ٹیلیگراف سے وابستہ ہیں, 450 ٹیسٹ میچز کور کر چکے ہیں, انہوں نے یہ سارے ایویڈنس دیکھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس پہ حیران ہوں کہ اتنے زبردست ایویڈنس ہیں. پھر کرس ایٹن جو انٹرپول کے کرمنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ دیز ڈاکیومینٹس آر ارریفیوٹیبل. اس کے بعد پھر تیسرا ایک آدمی ایڈ ہاکنز جو ڈیلی میل سے وابستہ ہیں, ہارس بیٹنگ پہ کتابیں لکھ چکے ہیں, کرکٹ کی میچ فکسنگ پہ کتابیں لکھ چکے ہیں, اور وہ جب ایویڈینس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سر پکڑ کر حیران ہو جاتے ہیں. تو ایویڈینس تو الجزیرہ کے پاس ہیں, ان کی ابھی دو ڈاکیومینٹریز اور آنی ہیں, اس لیے وہ ابھی تک انہوں نے کسی پلیئر کا نام نہیں لیا, اس پارٹ کا نام نہیں لیا, اس پارٹ کو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا جہاں پہ بریکٹ میں اسپاٹ فکسنگ ہوئی.
شاہد صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا خاص طور پہ اگر ہم اس پہ فوکس کریں کہ پلیئرز کی ادر دین ان کے جو کرکٹنگ سکلز ہیں, اس سے ہٹ کے کوئی مورل ایتھیکل ان بنیادوں کے اوپر کوئی تربیت ٹریننگ لیکچرز ہوتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ پاکستان کے پلیئرز کا اس میں نام آ جاتا ہے اور ان کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ بڑے فول پروف نظام ہے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اگر آپ گڑبڑ کرنے کا سوچیں گے بھی صحیح تو کیریئر چلا جائے گا, اور کئی لوگوں نے اس کیریئر کی قربانی دے دی ہے, اس کے باوجود کیوں کر ہوتا ہے یہ؟
بالکل, آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جب 2010 میں محمد آصف, محمد عامر اور سلمان بٹ پکڑے گئے تھے, ان کو 5-5 سال کی سزا ہوئی, تو ہم نے سوچا کہ یہ آخری واقعہ ہوگا, لیکن پھر شرجیل, خالد لطیف اور دوسرے دیگر پلیئرز کے بارے میں پتا چلا. ان لوگوں کو اینٹی کرپشن کے لیکچرز دیے جاتے ہیں, ان کو اردو میں لیفلیٹ دیے جاتے ہیں, لیکن ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے آتے ہیں, لیور آف دا منی, گریڈ آف دا منی اتنی زیادہ ہے کہ یہ پھر اس ٹریپ میں, اس جال میں گر کے پھنس جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ پکڑے نہیں جائیں گے. اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک دفعہ ہم ڈاکیومنٹری بنانے گئے تو وہاں پتا چلا کہ لیفلیٹ, اردو کی لیفلیٹ ڈھونڈنے کے لیے کوئی 1.5 گھنٹہ لگایا گیا اور وہ لیفلیٹ نہ مل کے دیا. تو دونوں طرف سے پرابلمز ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اتنا نہیں کر پاتا جتنا انہیں کرنا چاہیے, اور پھر یہ پلیئر چھوٹے چھوٹے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو یہ ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آصف وغیرہ, ابھی ہم بار بار محمد عباس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ہی چھوٹے سے گاؤں سے, چھوٹی سی جگہ سے آئے, لیکن وہ خود بار بار اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے اور وہ میچیور ہو گئے اپنی ارلی لائف کی اسٹرگل کی وجہ سے,
تو یہ بتانا چاہیے ان کو. سلیم خالق صاحب, آپ کے خیال میں پاکستانی پلیئرز کو کیسے ٹرین کیا جائے کہ وہ ایسے شکاریوں کو پنجے سے دور رہیں؟
جس میں بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو بولتے ہیں چوری بری عادتیں, جھوٹ نہیں بولو, یہ سب ماں باپ تربیت دیتے ہیں نا, اس کے باوجود اسی معاشرے میں قاتل بھی پیدا ہوتے ہیں, چور بھی پیدا ہوتے ہیں, سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں. صرف آپ کسی کو تعلیم دے دیں تو اس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے اب کوئی برا کام نہیں کرے گا. کرکٹرز کے ساتھ بھی یہی ہے, تعلیم یقینی طور پر ان کو دی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, وہ خود بھی سمجھتے ہیں اچھا برا, لیکن یا تو پیسے کی طرف کہ جلدی بہت زیادہ پیسہ مل جائے, کیریئر آج کل کے دور میں تو اتنا بڑا ہے نہیں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی کرکٹر جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں چکروں میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے شاہد ہاشمی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکیاں آ رہی ہیں ملنے کے لیے, گفٹ مل رہے ہیں, اور پھر کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے بعد پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور پھنستے رہتے ہیں. جو شرجیل خان کا بھی ابھی انہوں نے نام لیا, اس کیس کے سامنے آنے سے پہلے کچھ عرصے پہلے ایک خبر ایسی بھی آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس وقت کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا. اور
یہ ساری چیزیں بھی اگر ٹائملی بتا دی جائیں تو شاید وہ بچ سکتے ہیں, کیریئر بچ سکتا ہے. پاکستان نے بڑے بڑے پلیئرز اس میں لوز کیے ہیں, سو ہوپ فلی اس پہ غور ہوگا جتنے بھی اس کے منصوبہ ساز ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, سلیم خالق صاحب آپ کے ہم انہوں نے, شاہد ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام سامعین یہاں پہ ہم ختم کریں گے, پروڈیوسر تیسفر امام, انجینئر بل لائیڈے, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
افغانستان میں ہفتے کے روز بھی پارلیمانی انتخابات ہوئے اور اتوار کے روز بھی ان کا سلسلہ جاری رہا۔ افغانستان کی صورتحال اور جمہوریت کے مستقبل پر ان انتخابات کا کیا ممکنہ اثر پڑے گا، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے افغان امور کے امریکی ماہر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام، افغان امور کے پاکستانی ماہر رحیم اللہ یوسف زئی اور افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کا سلسلہ جو ہفتے کے روز سے شروع ہوا اتوار کو بھی جاری رہا۔ ان انتخابات کے لیے پہلی بار بائیو میٹرک سسٹم استعمال کیا گیا ہے، جس کے سبب بعض مشکلات بھی پیش آئیں۔ پولنگ اسٹیشنوں پر حملے بھی ہوئے اور متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں، لیکن افغان عوام خاصی تعداد میں اپنے جمہوری حق کے استعمال اور ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے گھروں سے نکلے۔ ان انتخابات کے بارے میں افغان امور کے ممتاز امریکی ماہر اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
Demonstrate that the government is losing control of the country.
وہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات ہمیشہ استحکام پیدا کرتے ہیں اور طالبان اس وقت پر انتظار کر رہے تھے اس بات کے مظاہرے کے لیے کہ حکومت ملک کا کنٹرول کھو چکی ہے، اس سے ملک کو پھر سے متحد کرنے کے مقصد کے لیے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا، جو کہ بہت اہم ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ووٹنگ سے منسلک خطرات کو نظر انداز کر کے نکلے، اور یہ عام لوگوں کی جانب سے اس اعتماد کا ووٹ ہے کہ وہ حکومت اور اس سیاسی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بڑی تصویر ان مشکلات کی عکاس ہے جو حکومت کو اس سلسلے میں درپیش ہیں کہ امریکہ سمیت اپنے اتحادیوں کو جمہوریت کے عمل کے لیے مناسب حالات پیدا کرنے میں مدد دے سکے۔ یہ تھے ڈاکٹر ماروین وائن بام۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جمہوری عمل میں حصہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جو سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں طالبان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات ہو سکیں گے۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری نے پہلی بار بائیو میٹرک سسٹم کے استعمال کے سبب انتخابات میں پیدا ہونے والی دشواریوں کا ذکر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پارلیمانی انتخابات سے زیادہ اہمیت آئندہ سال ہونے والے صدارتی انتخابات کی ہے۔ اس بارے میں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے افغان حکومت کا رد عمل کیا ہے، انہوں نے کہا۔
اس میں اس طرح ہے کہ زلمان خان انزاد جو ہے وہ کانسٹنٹلی پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کا ایک شرط یہی تھا کہ امریکہ سے ڈائریکٹلی بات چیت ہو جائے، اور امریکہ نے بھی اتنا پالیسی بنائی کہ افغان امریکن کو آگے لے کر آئے، وہ ان لوگوں کو بھی جانے اور گورنمنٹ کو بھی جانے۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم جب زلمان خلیل زاد یہاں پر تھا تو اس نے نہ تنہا گورنمنٹ کے ساتھ بلکہ جو سارے ایلڈرز ہیں افغانستان کے بڑے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا اس بات پر۔ تو میرے خیال سے ہر کوئی اس میں لوپ میں ہے، لیکن جو بات ڈائریکٹلی کر رہے ہیں امریکہ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر پیس آ جائے تو میرے خیال سے افغان گورنمنٹ کی ایفرٹ بھی اس میں شامل ہوگی، اور دوسری طرف یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں پر ایلڈرز ہے ان سائڈ افغانستان وہ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ پیس افغانستان میں آ جائے۔
افغان امور کے ایک پاکستانی ماہر رحیم اللہ یوسف زئی نے بھی بائیو میٹرک سسٹم کے سبب انتخابی عمل کے دوران مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر چند کے عوام اپنے جمہوری حق کے استعمال کے لیے گھروں سے نکلے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ان انتخابات کے سبب طالبان کے ساتھ امن کی راہ میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
طالبان کے ساتھ انتخابات کی وجہ سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ امن کی جو راہ ہے اس میں کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ طالبان تو اس نظام کو نہیں مانتے، انتخابات میں حصہ کیا لیں گے، وہ تو اس کی مکمل مخالفت کر رہے ہیں، اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تو ان سے تو بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے، وہ تو ایک اور مسئلہ ہے، لیکن
افغانستان کے عوام میرے خیال میں یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ جمہوریت مستحکم ہو اور وہ ریگولر انتخابات ہوں تاکہ وہ اپنے نمائندے اور اپنی مرضی کی پارلیمنٹ منتخب کر سکے.
یہ تھے رحیم اللہ یوسف زئی جو افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.